اچھا جی، مولانا مسئلہ چل رہا تھا کہ کل انسان لم یقم، یہ سالبہ کلیہ ہے، اور لم یقم کل انسان یہ کیا ہے؟ سالبہ جزیہ ہے، اور وجہ اس کی یہ ذکر کی تھی انہوں نے کہ انسان لم یقم یہ نکرہ ہے اور سیاق اس بات میں ہے، اور نکرہ سیاق اس بات میں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ خصوص کا فائدہ دیتا ہے، اس میں عموم نہیں. تو انسان لم یقم جب اس پر کلو آیا، اب بھی اگر اس کا وہی ترجمہ کریں انسان کے، اس کو سالبہ جزیہ ہی رہنے دیں، تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی؟ تاکید کی ترجیح لازم آئے گی. کس پر؟ تاسیس پر. تو لہذا جب کلو آیا تو اب یہ سالبہ جزیہ نہ رہا، بلکہ کیا بن گیا؟ سالبہ کلیہ بن گیا، تاکہ تاسیس آ جائے، نیا معنی آ جائے. اسی طرح لم یقم انسان، یہ بھی نکرہ سیاق نفی میں تھا، یہ سالبہ کلیہ تھا، لیکن جب اس پر کلو آیا تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ سالبہ جزیہ بن جائے گا. کیوں سالبہ جزیہ؟ یہ معنی ہم کیوں کریں گے؟ تاکہ کہیں تاکید کی ترجیح تاسیس پر لازم نہ آئے. تو ہم تاسیس کے لیے جدید معنی لیں گے، پہلے سالبہ کلیہ تھا تو اب کیا بن جائے گا؟ سالبہ جزیہ بن جائے گا. اس پر تین اعتراضات کیے تھے مصنف نے. مصنف نے کیا کہا تھا؟ صاحب قیل نے کیا کہا تھا کہ انسان لم یقم کا کیا معنی ہے؟ یہ کون سا ہے؟ سالبہ جزیہ یا سالبہ کلیہ ہے؟ یہ سالبہ جزیہ ہے، اور کلو کے بعد اب اگر اس کا کیا معنی کرتے ہو؟ سالبہ جزیہ ہی اس کو رکھتے ہو، تو پھر یہ کیا بن جائے گی؟ تاکید بن جائے گی. اور اگر اس کا معنی کرتے ہو سالبہ کلیہ کے، تو پھر یہ کیا بن جائے گی؟ تاسیس بن جائے گی. اسی طرح لم یقم انسان، یہ کیا تھا؟ سالبہ کلیہ تھا، اور اگر اب کلو کے آنے کے بعد بھی اس کو کیا رکھتے ہیں آپ؟ سالبہ، تو پھر یہ کیا بن جائے گی؟ تاکید بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ لہذا انہوں نے معنی دوسرا کیا. تو یہ اعتراض کر رہے مولانا، معترض کہتا ہے آپ کی بات ہمیں قبول نہیں بھائی، اگر وہی معنی کر لیں پھر بھی تاکید نہیں رہے گی، بلکہ کیا آ جائے گی؟ تاسیس آ جائے گی، تاسیس آ جائے گی. کیونکہ تاکید کہتے ہیں مولانا، انہوں نے کہا کہ تاکید اصطلاحی کلام میں اسناد وہی ہو اور اسی معنی کو ایک لفظ آ کر پکا کر دے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاکید کہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا جاءنی زید نفسہ، اس نفسہ نے کیا بتلایا آپ کو؟ زید کوئی پکا کیا کہ یقیناً آپ کے پاس زید ہی آیا ہے، اس کا کوئی ملازم وغیرہ نہیں آیا. تو تاکید اسی معنی کو پکا کرتی ہے اور اسناد بھی وہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اگر وہی معنی مراد لیں پھر بھی تاکید نہیں، کیونکہ اسناد بدل گیا. انسان لم یقم، لم یقم کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف؟ انسان کی طرف. اور جب آپ کلو لے آئے تو کلو انسان لم یقم، اب لم یقم کا اسناد کس کی طرف ہے؟ کلو کی طرف ہے، اور انسان تو مضاف الیہ بن گیا، تو تاسیس آ گئی مولانا، جدید اسناد حاصل ہوا. کیا ہوا؟ تو معنی بے شک وہی رہے، اسناد تو کیا ہے؟ جدید ہے، اور یہ ایک جدید فائدہ ہوا. اور تاسیس میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی کیا ہو؟ جدید فائدہ حاصل. اسی طرح لم یقم انسان ان میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ سالبہ کلیہ ہے، اور کلو کے لانے کے بعد اب اس کو کیا بنا دو؟ سالبہ جزیہ بنا دو. کیونکہ اگر اب آپ اس کو سالبہ جزیہ نہیں بنائیں گے، بلکہ اس کو سالبہ کلیہ ہی رکھیں، تو پھر کیا لازم آئے گی؟ تاکید آئے گی، تاکید آئے گی. کہتے ہیں نہیں، اس کو سالبہ کلیہ ہی رکھو، پھر بھی کیا ہے تاکید نہیں ہے بلکہ کیا ہے تاسیس ہے تاسیس کیونکہ پہلے لم یقم انسان لم یقم کا اسناد کس کی طرف تھا انسان کی طرف اور جب آپ نے کہا لم یقم کل انسان آپ کس کی طرف اسناد کلو کی طرف اسناد ہوا تو یہ اسناد جدید ہوا مولانا جدید فائدہ حاصل ہوا معنی بے شک وہی رکھیں اعتراض سمجھ میں آیا بھائی تو یہ دونوں صورتوں میں تھا کہ کل انسان ان کو چاہے مقدم کر لیں چاہے کل انسان ان کو مؤخر کر لیں جی دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ آپ نے کیا کہا دوسری صورت بناؤ جب یہ مؤخر ہو مسند الیہ کیا ہو مؤخر لم یقم انسان اس کا کیا معنی تھا طالبہ کلیہ اور آپ نے کہا کہ جب کلو لے آؤ تو اب اس کا معنی طالبہ کلیہ کے نہ کرو ورنہ کیا لازم آئے گی تاکید بلکہ اب اس کو کیا کر دو معنی طالبہ جزیہ کر دو تو لم یقم کلو انسان طالبہ جزیہ ہوا تو پہلے طالبہ کلیہ تھا اب طالبہ جزیہ ہوا لہذا کیا آگئی تاسیس آگئی تاسیس آگئی کہتے ہیں نہیں مولانا تاسیس اب بھی نہیں اب بھی تاکید ہی ہے آپ نے کیا کہا اس طرح تاسیس آگئی ہم کہتے ہیں اس طرح بھی کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی چاہے پہلے طالبہ کلیہ تھا اب آپ نے طالبہ جزیہ بنا دیا پھر بھی تاکید تاسیس نہیں ہے بلکہ کیا ہے تاکید ہی تاکید ہے کیوں اس لیے کہ طالبہ کلیہ کے جہاں جب کل کی نفی ہوتی ہے تو جز کی بھی نفی تو طالبہ کلیہ کے ضمن میں طالبہ جزیہ بھی آ گیا طالبہ جزیہ بھی موجود ہے تو ایک چیز جو پہلے موجود تھی آپ نے نیا ترجمہ کیا پھر بھی وہی ہے تو نئی چیز ہے یا وہی چیز ہے بھائی وہی چیز ہے تو یہاں تو تاسیس ہے ہی نہیں بلکہ کیا ہے تاکید ہے تاکید اعتراض سمجھ میں آیا بھائی تو آپ چاہے نیا معنی کر لیں پھر بھی تاکید پرانا معنی کر لیں پھر بھی تاکید تو جو سا بھی معنی آپ لے لیں گے ایک پرانا معنی لیا یہ بھی تاکید نیا معنی لے لیں پھر بھی تاکید تو یہ معنی لیں گے تو گویا اس معنی کو اس پر ترجیح دے دی یعنی اس تاکید کو اس تاکید پر اور اگر یہ معنی لے لیں گے تو اس تاکید کو اس تاکید پر تو تاسیس پر تاکید کی ترجیح نہیں آئے گی بلکہ کیا آئے گی تاکید پر تاکید کی ترجیح لازم آئے گی بعضوں نے اس کا یہ جواب دینے کی کوشش کی کہ آپ نے کیا کہا لم یقم انسان یہ طالبہ کلیہ ہے اور لم یقم کل انسان کیا کہا تھا انہوں نے طالبہ جزیہ ہے اور طالبہ کلیہ پہلے لیں طالبہ جزیہ بعد میں لیں پھر بھی آپ نے کہا تاسیس نہیں ہے بلکہ کیا ہے تاکید ہے کہتے ہیں نہیں بھائی تاسیس ہے بھائی کیسے آپ تاکید کہہ رہے ہیں دلالتیں ایک نہیں ہیں پہلے دلالت اور تھی اب دلالت اور ہے لم یقم انسان یہ کیا تھا طالبہ کلیہ تھا تو طالبہ کلیہ اس کی دلالت مطابقی کیا ہے کہ آپ نے سلب کیا ہے کس سے ہر ہر فرد سے حکم کو سلب کیا ہے ہر ہر فرد سے یہ اس کا مدلول مطابقی ہوا کیا ہوا مدلول اس پہ مطابقتاً دلالت کر رہا ہے ہاں البتہ چونکہ سلب کلی کے ساتھ لازم ہے کیا سلب جزی بھی لازم ہے تو یہی طالبہ کلیہ سلب جزی پر بھی دلالت کر رہا ہے لیکن مطابقتاً نہیں بلکہ التزاماً دلالت کر رہا ہے سورت سمجھ میں آئی تو لم یقم انسان یہ سلب جزی پر دلالت کر رہا ہے مطابقتاً یا التزاماً التزاماً دلالت کر رہا ہے اور کلو کے لانے کے بعد اب یہ سلب جزی پر مطابقتاً دلالت کر رہا ہے پہلے سلب جزی پر التزاماً دلالت کر رہا تھا اب سلب جزی پر مطابقتاً دلالت کر رہا ہے تو دونوں دلالتوں میں اتحاد نہیں وہ اور دلالت تھی یہ اور دلالت ہے لہذا اتحاد نہیں جب دلالتوں میں تو معلوم ہوا یہاں ایک نیا فائدہ حاصل ہوا لہذا تاسیس آگئی۔ تو علامہ طبطزانی نے اس جواب کو رد کیا کہ آپ کی بات درست نہیں ہے، جنہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ان کے نزدیک تاسیس کے اندر دلالتوں کا الگ ہونا اور تاکید میں دلالتوں کا متحد ہونا یہ شرط ہے ہی، یہ شرط نہیں ہے ان کے نزدیک۔ کیوں؟ کہتے ہیں ان کے مسئلے پر آپ غور کریں، انہوں نے کہا تھا کہ انسان لم یقم، پہلی صورت ذرا بناؤ، انسان لم یقم یہ کیا ہے؟ سالبہ جزیہ۔ اور کہتے ہیں کل انس، اس پر کل لے آؤ، کل انسان لم یقم یہ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ، یہ سالبہ کلیہ، پہلے کیا تھا؟ سالبہ، اب کیا ہے؟ سالبہ کلیہ۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے اگر اب بھی اس کو سالبہ جزیہ رکھو گے تو یہ کیا بن جائے گی؟ تاکید بن جائے گی۔ معلوم ہوا پہلے بھی سالبہ جزیہ، اب بھی سالبہ جزیہ رکھا تو یہ تاکید بن جائے گی تاسیس، حالانکہ پہلے یہاں دلالت التزامی تھی، اب دلالت مطابقی آ گئی، دلالتیں دونوں الگ الگ ہو گئیں، لیکن وہ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ تاکید آ رہی ہے، کیا ہے؟ حالانکہ دلالتیں بدل رہی ہیں، اور آپ نے کہا کہ دلالت کے بدلنے سے کیا آ گئی؟ تاسیس۔ حالانکہ جنہوں نے یہ کہا تھا، جن کا یہ قول ہے، ان کے نزدیک چاہے دلالت بدل بھی جائے، معنی جب وہی ہو تو پھر کیا کہلاتی ہے؟ تاکید کہلاتی ہے، تاسیس نہیں کہلاتی۔ بات سمجھ میں آئی بھئی؟ تیسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ آپ نے کیا کہا؟ لم یقم انسان مؤخر ذرا، تیسری وہی دوسری صورت پر اعتراض ہے، لم یقم انسان یہ سالبہ محملہ ہے، کیا ہے؟ سالبہ ہے، کیونکہ حرف نفی آ رہا ہے شروع میں، اور سور بیان نہیں ہوا، کل یا بعض کی نفی نہیں کی، بلکہ کس کی نفی کی ہے؟
جملے افراد،
ہاں، کل یا بعض کو ذکر نہیں کیا عبارت کے اندر، اس لیے یہ کیا ہے؟ سالبہ محملہ ہے، سالبہ۔ لیکن آپ نے کہا یہ سالبہ محملہ تو ہے، لیکن قوت میں کس کی ہے؟ سالبہ کلیہ کی۔ سالبہ کلیہ کے حکم میں کیوں ہے؟ کیونکہ نکرہ تحتن نفی ہے، نکرہ تحتن نفی ہے، تو گویا آپ نے کہا یہ ہے تو سالبہ محملہ، لیکن قوت میں ہے کس کے؟ سالبہ۔ کہتے ہیں یہ آپ کی بات درست نہیں، یہ سالبہ محملہ ہے ہی نہیں، آپ کا یہ کہنا کہ یہ سالبہ محملہ ہے اور حکم میں کس کے سالبہ، بھئی یہ سالبہ محملہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ہے ہی کیا؟ سالبہ کلیہ ہے، کیونکہ یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے کہ حکم ہر فرد سے کیا ہے؟ نفی ہے۔ کہتے ہیں سور کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جملے کے اندر کل یا بعض کا لفظ لے کر آؤ، بلکہ سور اس کو کہتے ہیں کہ کلام میں کوئی ایسا مبین ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو بیان کر دے کہ آپ کل سے نفی کر رہے ہیں، یا جب یہ چیز موجود ہوگی کلام کے اندر تو معلوم ہوا سور موجود ہے، اور یہاں چونکہ نکرہ تحت النفی ہے، اور نکرہ تحت النفی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا، یعنی حکم نہ منفی ہے ہر فرد سے، تو معلوم ہوا جملہ خود بتا رہا ہے کہ حکم کیا ہے؟ ہر فرد سے منفی ہے، تو سور آ گیا یا نہیں، بیان ہو گیا یا نہیں کہ یہ کیا ہے؟ کل سے نفی ہو رہا ہے، کس سے؟ کل سے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وقال عبد القاہر، جی یہاں سے نیا مسئلہ شروع، جی اسی بات کو اب علام شیخ عبد القاہر کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کریں گے مولانا، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ معلوم ہوا ان کے نزدیک مسئلہ اسی طرح ہے جیسے ذکر کیا گیا تھا، صرف دلائل وغیرہ میں انہوں نے اختلاف کیا، دلائل۔ دیکھیے مولانا، وقال عبد القاہر، شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں، ان کانت کلمت کل، اگر کلمہ کل جو ہے داخلتن فی حیز نفی، داخل ہو حیز نفی کے اندر، حیز کہتے ہیں مولانا مکان کو، کس کو؟ مکان، نفی کے مکان میں، یعنی تحت نفی واقع ہو، بِأَنْ اُخِّرَتْ عَنْ اَدَاتِهِ، بَئِن صورت کے ادات نفی سے کیا ہو؟ مؤخر ہو، کلمہ کل کہاں واقع ہو مولانا؟ ادات سخت نفی ہو یعنی حرف نفی سے مؤخر ہو، یعنی حرف نفی اس پر داخل ہو رہا ہو، جیسے ما کل ما یتمن المرء یدرکہ، دیکھا ما حرف نفی ہے اور کلو کا لفظ سخت نفی واقع ہے، او معمولتن للفعل المنفی، یا مولانا کلو کا لفظ معمول ہو کس کے لیے؟ فعل یعنی حرف نفی کے تحت واقع ہو یا فعل منفی کے تحت واقع ہو، اس کا معمول ہو، یعنی چاہے فاعل بنے چاہے مفعول بنے یا کچھ اور، جیسے ما جاءنی القوم کلہم، تو یہ تحت النفی واقع ہے مولانا، معمول ہے، فعل منفی کا ما جاء کیا ہے؟ فعل منفی ہے، اور القوم فاعل کلہم اس کی تاکید، تو تاکید میں بھی کون عامل ہوتا ہے مولانا؟ وہی فعل جو کس کے اندر عامل تھا؟ فاعل کے اندر، تو یہ معمول ہے فعل منفی کا، یا مولانا تاکید نہ بنائیں، اس کو براہ راست چاہے فاعل بنا دیں، وما جاءنی کل القومی، تو دیکھا اب یہ قوم کی تاکید نہیں بن رہا بلکہ جا کے لیے براہ راست کیا بن رہا ہے؟ فاعل جی. ولم آخذ کل دراہمی، تو یہ کل دراہم یہ مفعول بن رہا ہے، اور مفعول بھی فعل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ معمول ہوتا ہے، یا تو یہ براہ راست مفعول بن رہا ہے اور مؤخر ہے مفعول، او کل دراہم لم آخذ یہ بھی مفعول بن رہا ہے لیکن کیا ہے؟ مقدم ہے، تو مفعول مقدم بھی ہو معمول تو اسی فعل کا ہے. کہتے ہیں ان تمام صورتوں کے اندر کون سی صورتیں تھیں مولانا؟ کہ کلو حرف نفی کے تحت واقع ہو یا فعل منفی کا معمول ہو، ان دونوں صورتوں کے اندر الشیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں توجہ نفی الی الشمول خاصتا، نفی متوجہ ہوگی شمول کی طرف ہی، خاص طور پر شمول کی، یعنی نفی ہوگی عموم کی، کس کی نفی ہوگی؟ عموم کی نفی ہو جائے گی. دیکھیے بھائی لم آخذ کل دراہم کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ میں نے نہیں اٹھائے سارے درہم، سارے درہم میں نے نہیں اٹھائے، تو کیا مانا ہے؟ آپ نے ایک بھی درہم نہیں اٹھایا، اس کا مانا ہے یا اس کا مانا ہے کہ میں نے بعض کو اٹھایا ہے؟ بعض کو تو لم آخذ کل دراہم، میں نے سارے دراہم نہیں اٹھائے، کیا مانا؟ بعض اٹھائے ہیں. تو دیکھا نفی جو تھی کہ میں نے نہیں، یہ جو نفی یہ داخل ہوئی تھی، اس نے عموم کی نفی کی یعنی سارے نہیں اٹھائے. البتہ افاد الکلام، کلام فائدہ دے گا ثبوت الفعل او الوصف کے فعل یا وصف ثابت ہے، کس کے لیے؟ بعض کے لیے، آگے آئے گا بیہی، مولانا آخری سطر میں درمیان میں آ رہا ہے بیہی بھائی، ای بی بازین کے فعل یا وصف کیا ہے؟ ثابت ہے بیہی ای بی بازین بعض کے ساتھ، او افاد تعلقہ بیہی یا فعل کا تعلق ہے یا وصف کا بعض کے ساتھ. یاد رکھو ثبوت فعل، یہ دو اصطلاحات عام ہیں شائع ہیں، ثبوت فعل یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے نسبت الی الفاعل میں، کس میں؟ آپ فعل کی نسبت فاعل کی طرف کرتے ہیں تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے کس میں؟ فاعل کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو نسبت فاعل کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ثبوت فعل. ضرب زید، آپ کیا کہتے ہیں؟ زید کے لیے ضرب ثابت ہے. اور ضرب زید عمرن، عمرن کے لیے کیا کہیں گے؟ فعل ثابت ہے، یہ نہیں کہیں گے بھائی فعل تو کس کے لیے ثابت ہے؟ زید کے لیے. عمرن مفعول وغیرہ کے لیے کہتے ہیں کہ فعل ان سے متعلق ہے، فعل کا ان کے ساتھ تعلق ہے. تو ثبوت کا لفظ آتا ہے فاعل کے لیے، اور تعلق وغیرہ کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ مفعول وغیرہ کے لیے. تو کہتے ہیں اگر کلام یعنی فائدہ دے گا ثبوت کس چیز کا؟ ثبوت الفعل اب الوصفی، کہ فعل یا وصف کیا ہے؟ ثابت ہے بعض کے لیے. یہ کب ہوگا؟ جبکہ وہ بعض کیا ہو؟ فاعل ہو. او افاد تعلقہ، یا کلام فائدہ دے گا کس چیز کا؟ کہ فعل کا تعلق ہے بعض کے ساتھ. بعض کے ساتھ تعلق کی، یعنی جب کیا ہو؟ کلو کس پر داخل ہوا ہو؟ جی میں کہتا ہوں ما جاءنی القوم کلہم، یا یوں کہ فائل بناتا ہوں، ما جاءنی کل القوم، میرے پاس ساری کی ساری قوم نہیں آئی، کیا معنی؟ بعض آئی ہے. تو دیکھا نفی شمول کی ہوئی یا سرے سے مجیعت ہی کی میں نے نفی کر دی؟ صرف شمول کی نفی ہوئی ہے، اور فعل ثابت ہوا ہے کس کے لیے؟ بعض کے لیے، اور وہ کون ہے؟ قوم ہے. کیا ہے؟ قوم ہے. تو یہ ہمارا نا، یہ کلو کا لفظ فاعل پر آیا تو مجیعت ثابت ہوئی. کس کے لیے ثابت ہوئی؟ قوم کے، بعض کے لیے ثابت ہوئی. اور میں کہتا ہوں لم آخذ کل دراہم، مفعول بناؤ کلو کو، میں نے سارے درہم نہیں اٹھائے، کیا معنی؟ سرے سے اٹھائے ہی نہیں یا بعض اٹھائے ہیں؟ بعض اٹھائے ہیں. تو نفی ہوئی ہے عموم کی کہ سارے نہیں اٹھائے، البتہ بعض اٹھائے ہیں. تو اس کلام نے فائدہ دیا کہ فعل کا تعلق ہے. لم آخذ کل دراہم نے کیا بتلایا؟ کہ اخذ اٹھانے کا تعلق ہے، کیونکہ ثبوت تو میرے متکلم کے لیے فعل کا آیا، اور کل دراہم سے فعل کیا ہے؟ متعلق ہو رہا ہے. تو یعنی فعل کا تعلق ہے تمام دراہم سے یا بعض دراہم سے؟ بعض دراہم سے. تو یہ معنی کلام فائدہ دیتا ہے ثبوت فعل کا یا تعلق فعل کا بعض کے ساتھ. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، عَمَّن نَفْيُ كُلَّ فَرْدٍ، تو نفی عام ہو جائے گی ہر فرد کو، مما اضیف الیہ کلن، جس کی طرف اضافت کی گئی ہے، کس کی؟ کلو کی. یعنی جب کل کا لفظ تحت نفی نہ ہو یا معمول نہ ہو حرف نفی کا، تو اس صورت میں عموم ہوگا، اور ہر ہر فرد کی کیا ہو جائے گی؟ ہر ہر فرد سے نفی ہو جائے گی. قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے دو رکعتوں پر ہی سلام پھیر دیا، تو ایک صحابی حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں اے اللہ کے رسول؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کل ذلک لم یکن، ان میں سے کوئی بھی بات نہیں، یعنی نہ نماز چھوٹی کی گئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ بعض ذالک قد کانا، اس میں سے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، یا تو نماز چھوٹی ہوئی ہے یا آپ کیا بھول گئے ہیں، بھول گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑے ہوئے باقی صحابہ سے پوچھا ہوئے کیا واقعی ایسا ہوا؟ صحابہ نے بتلایا کہ جی یا رسول اللہ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، بقیہ دو رکعت مکمل کی اور سجدہ سہو ادا کیا مولانا، اور نماز مکمل. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو نماز مکمل کی. اس پہ اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا، بھائی کلام آیا درمیان صلات کے، اس کے بعد پھر بھائی یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جبکہ ابھی کلام نماز کے اندر ممنوع نہیں ہوا تھا. جی تو دیکھیے حضور نے کیا فرمایا، کل ذالک لم یکن. حضرت ذوالیدین نے فرمایا تھا اقصرت الصلاۃ، کیا نماز چھوٹی کر دی گئی، ام نسیت یا رسول اللہ، یا آپ بھول گئے ہیں. حضور نے فرمایا کل ذالک لم یکن، ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے. کوئی بھی، تو دیکھو کل ذالک لم یکن، کل تحت النفی ہے جی نہیں، فعل منفی کا معمول ہے، فعل منفی کا معمول بھی نہیں، اس کے لیے فاعل بھی نہیں مفعول بھی نہیں، تو نفی ہوئی کل کی، دونوں چیزوں کی نفی کی حضور نے یا بعض کی نفی کی؟ دونوں چیزوں کی نفی کی. تو دیکھا کل حرف نفی سے مؤخر بھی نہ ہو اور معمول بھی نہ ہو فعل منفی کا، تو اس صورت میں عموم آتا ہے اور تمام چیزوں کی کیا کر دیتی ہے، وہ نفی ہو جاتی ہے. تو یہاں دو چیزیں تھیں، دونوں کی نفی ہو گئی. اسی طرح وعلیہ، اسی پر ابو نجم کا قول یہ ہے مولانا، قد اصبحت ام الخیاری تدعی علی ذنبا کلہ لم اصنع. تحقیق ام الخیار ایسی ہو گئی ہے کہ وہ دعویٰ کرتی ہے علیہ مجھ پر، ذنبا ان سارے گناہوں کا، کلہ لم اصنع کہ وہ سب کے سب میں نے، یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں کیا، کلہ لم اصنع ان گناہوں سے کوئی بھی میں نے نہیں کیا. تو دیکھا کلہ لم اصنع، تو کلہ نہ تو حرف نفی کے تحت واقع ہے نہ حرف نفی فعل منفی کا معمول ہے، لم اصنع کے لیے فاعل بھی نہیں مفعول بھی نہیں، بلکہ کلہ کیا ہے مبتدا اور لم اصنع اس کی خبر ہے. اور جب کلہ حرف تحت نفی واقع نہ ہو اور فعل منفی کا معمول بھی نہ ہو تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ بعض گناہ نہیں کیے یا سارے کے سارے نہیں کیے؟ سارے کے سارے نہیں کیے، یعنی کوئی بھی ان میں سے میں نے نہیں کیا. جی اب آئیے دیکھیے، دروازہ کھول دو. وقال عبد القاہر، شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں، ان کانت کلمۃ کل، اگر کلمہ کل کا جو ہے داخلۃ فی حیز النفی، وہ مکان نفی میں واقع ہو، بھی ان اخرت عن اداتی ہی، بئی صورت کے وہ ادات نفی سے کیا ہو مؤخر ہو، سوا ان کانت معمولۃ لاداتی نفی اولا، برابر ہے چاہے وہ معمول ہو حرف نفی کا یا معمول نہ ہو، چاہے وہ اس میں عامل ہو یا عامل نہ ہو. وسوا ان کان الخبر فعلا، نیچے آ رہا اس کے بالکل، او غیر فعل، اور برابر ہے کہ خبر فعل ہو یا غیر فعل، بس جو کچھ بھی ہو کلو کو حرف نفی سے مؤخر ہونا چاہیے. خبر فعل ہو اس کی مثال مولانا، ما کلو ما یتمن المرء یدرکہ، ایسا نہیں ہے کہ کلو ما کہ ہر وہ چیز، یتمن المرء جس کی انسان تمنا کرتا ہے، یدرکہ اس کو پا بھی لے، ہر وہ چیز جس کی انسان تمنا کرتا ہے اس کو پاتا. تو کیا ترجمہ ہوگا مولانا؟ کسی یعنی تمام اپنی تمناؤں کو نہیں پاتا بلکہ بعض کو. تو دیکھا عموم کی نفی ہوئی، بعض کے لیے ثبوت آیا کہ بعض پا لیتا ہے. تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، یہ باب معنی معا کے ہے اور ما سے مراد ہے حالت. تجری الریاح، ہوائیں چلتی ہیں، بما اس حالت کے ساتھ، لا تشتہی السفن کہ جس کو چاہتی نہیں کشتیاں، یعنی کشتیوں والے جس کو نہیں چاہتے. تو لا تشتہی السفن یہ مولانا مجاز عقلی ہے، اسناد ہوا ہے مولانا ما ہوا لہو کی طرف یا غیر ما ہوا لہو، کشتیاں چاہتی ہیں یا کشتیوں والے چاہتے ہیں؟ ہوائیں چلتی ہیں ایسی حالت کے ساتھ جس کو کشتیوں والے نہیں چاہتے، یعنی مولانا جیسے آپ نے دیکھا کہ کشتی والا کیا چاہتا ہے، دریا کے اس کنارے پر ہے تو چاہتا ہے ہوا ادھر کو چلے بھائی، تاکہ کشتی آسانی سے پانی پر چلے اور پہنچ جائے، اور اس طرف ہو تو کیا چاہتا ہے ہوا، اور ایسا ہوتا ہے نہیں بھائی، بسا اوقات ہوا مخالف ہوتی ہے. تو اسی طرح جیسے ہوا بسا اوقات مخالف ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی بہت سی تمنائیں ایسی ہیں جو پوری نہیں ہوتی. او غیر فعل یا خبر چاہے غیر، تو دیکھا یدرکہ یہ خبر ہے، کل ما یتمنی المرء یہ مبتدا ہے، ما کا کیا ہے اسم ہے، اور یدرکہ اس کی خبر ہے، تو جملہ فعل خبر فعل تھی، یا غیر فعل، یا خبر غیر فعل ہو مولانا. ما کل ما کل متمنی المرء حاصلا، ایسا نہیں ہے کہ انسان کی ہر تمنا کیا ہو حاصل ہو جائے، تو ما مشابہ بھی لیسا ہے، اور کل متمنی المرء مضاف مضاف الیہ مل کر ما کا اسم اور حاصلا اس کے خبر، دونوں صورتوں میں عموم کی نفی ہوئی. او معمولۃ للفعل المنفی، یا کل کیا ہو معمول ہو کس کے لیے؟ فعل منفی کے لیے. اب بتلا رہے ہیں الظاہر انہ عطف علی داخلۃ، کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے مولانا؟ داخلہ کے لفظ پر، کہ کلمہ کل داخل ہو حیز نفی میں، کلمہ کل کیا ہو داخل ہو حیز نفی میں، یا کلمہ کل معمول ہو کس کے لیے؟ فعل منفی. جی وليس بسديد، کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ درست بھائی جب میں نے کہا کہ کلو کا لفظ تحت نفی واقع ہو، جب کلو کا لفظ، تو اب اس پر اگر یہ معمول ہے کس کے لیے؟ فعل منفی کے لیے. توجہ سے ادھر بھائی، اب اگر یہ معمول ہے کس کے لیے؟ فعل منفی کے لیے، تو یہ تحت نفی ہے یا تحت نفی نہیں ہے؟ تحت نفی ہے. تو جب میں نے کہہ دیا تھا کہ کلو کا لفظ جب تحت نفی واقع ہو، تو وہ صورت بھی آ گئی جبکہ یہ معمول ہو کس کا؟ فعل منفی کا. تو جب فعل منفی کا تھا تب بھی وہ تحت نفی واقع تھا، تو جب میں نے کہہ دیا کہ تحت نفی واقع ہو، تو پھر تو وہ صورت بھی آ گئی جس میں وہ فعل کا معمول تھا، تو اس کو علیحدہ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو او کے ذریعے آپ عطف کر رہے ہیں والا نا، عطف تو چاہتا ہے مغایرت کو، اور خصوصاً او کے ذریعے، تو یہ تو پہلے میں داخل ہو رہا تھا، لہذا یہ اس سے کوئی الگ چیز نہیں. جب الگ چیز نہیں تو عطف کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ یہ اس میں پہلے سے داخل تھا. لأن الدخول في حيز النفي شامل لذلك، اس لیے کہ حیز نفی کے اندر داخل ہونا یہ اس صورت کو شامل تھا. وَقَذَا لَوْ عَطَفْتَهَا عَلَىٰ اُخْرَتْ، اسی طرح اگر آپ اس کا عطف کر دیں کس پر؟ اُخْرَتْ پر، اُخْرَتْ پر، کدھر ہے اُخْرَتْ پر؟ اِن كَانَتْ كَلِمَةُ كُلٍ دَاخِلَةً فِي حَيِّزِ النَّفِي، کہ کلمہ کل داخل ہو حیزِ نفی میں، بئی صورت کے اخرت عن اداتی ہی، کہ مؤخر ہو کس سے؟ ادات نفی سے. اسی پر کر دیں بئن، جی معمولتن ہے بھئی، اس پر اشکال ہوا، معمولتن تو اسم ہے، اخرت تو فعل ہے، اور اس پر فعل پر فعل کا عطف ہوتا ہے، اسم پر اسم کا. تو علامہ طبطزانی نے بتایا بئی ما دمانہ اور جعلت معمولتن، کہ یہاں پر فعل کو محذوف نکال لو، بئن اخرت اور جعلت معمولتن بئی صورت کہ ادات نفی سے مؤخر ہو، بئی صورت کہ کلو ادات نفی سے کیا ہو؟ مؤخر ہو. یا او جعلت معمولتن، یا اس کو کیا بنا دیا گیا ہو؟ معمول بنا دیا گیا ہو فعل منفی کا، تو یا اس پر عطف کریں گے، کہتے ہیں یہ بھی درست نہیں. وقضا کہا تھا نا، وقضا لو عطف، تو اگر اسی طرح عطف اخرت پر بھی کریں تو پھر بھی صحیح نہیں. کیوں نہیں صحیح؟ لأن التأخير عن أدات النفي أيضا شامل لذاك، اس لیے کہ حرف نفی سے جب وہ مؤخر ہوگا تو یہ اس صورت کو بھی شامل ہوگا، اس صورت کو بھی. بھائی دروازے کھولو بھائی، کیوں نہیں کھولتے دروازے؟ کتنا حبس ہو گیا کمرے میں. کھڑکیاں بھی کھولو، کھڑکیاں کھولو. ادھر بھی کھولو. یہ کون چینکر بھئی؟ الحمدللہ اونچی آواز سے کیوں نہیں کہتے؟ کوئی شرم آتی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو بان اخرت، اخرت پر بھی عطف درست نہیں ہے اور داخلتن پر بھی عطف درست نہیں ہے، کیونکہ جب میں نے کہہ دیا کہ تحت نفی ہو تو تحت نفی میں ساری صورتیں آ گئیں، اس کو فعل منفی کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہم الا یخصص التاخیر، اللہم کے ذریعے میں نے بتلایا تھا کمزور جواب ذکر کیا جاتا ہے. تو بڑی مشکل سے مولانا یہ جواب بھی ایک دے رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ جواب دیا جاتا سکتا ہے کہ ان یخصص التاخیر، کہ وہ جو تاخیر آپ نے ذکر کی بائی صورت کے حرف نفی سے کیا ہو، وہ کلو مؤخر ہو. تو کہتے ہیں اس سے مراد وہ حرف نفی لو جو فعل پر داخل ہاں نہ ہو. تو اب فعل والا حرف نفی الگ ہوا اور دوسرا الگ ہوا، تو دونوں میں کیا آ گیا؟ فرق آ گیا، تغایر آ گیا، اور یہ کافی ہے. ان یخصص التاخیر کے خاص کر دیا جائے تاخیر کو بیما اس صورت کے ساتھ، اذا لم تدخل الادات على فعل، جب کہ ادات نفی داخل نہ ہو رہے ہوں کس پر؟ فعل پر. ایسا فعل عامل فی کل، جس جو کس میں عامل تھا؟ کلو میں. علامہ یشعر به المثال، بنا پر اس کے کہ جس کی خبر کیا دے رہی ہے؟ مثال. بھائی مثال جو انہوں نے ذکر کی، دیکھا ما کل ما یتمنى المرء یدرکه. اب کلو تحت نفی تو ہے، لیکن یہ نفی فعل پر داخل ہو رہی ہے یا غیر فعل پر؟ غیر فعل پر ہے. تو دو قسم کی نفی انہوں نے بنا لی، ایک وہ نفی جو فعل پر داخل ہو اور ایک وہ نفی جو فعل کے علاوہ ہو لیکن کلو پر داخل ہو رہی ہو. تو اب دونوں میں فرق آ گیا. والمعمول، اور اوپر آیا تھا معمول ہو فعل منفی کے لیے. کہتے ہیں معمول کا کیا معنی؟ کہتے ہیں والمعمول اعم من ان یکون فاعلا او مفعولا او تاکیدا او غیر ذالک. معمول ہونا عام ہے، چاہے فاعل ہو، چاہے مفعول ہو، چاہے تاکید ہو، فاعل کے لیے تاکید ہو، چاہے مفعول کے لیے تاکید ہو، یا اس کے علاوہ ہو، مولانا ظرف ہو، جار مجرور وغیرہ. اب مثالیں دے رہے ہیں مولانا، معمول ہو کلو کس کے ذریعے فعل، کلو کس کا معمول ہو؟ فعل منفی کا، یعنی فعل منفی اس پہ عمل کر رہا ہو. اس کی کیا صورت تھی؟ کہ اس کلو کو فعل منفی کے لیے کیا بنا دیں؟ فاعل، یا فاعل کے لیے تاکید، یا اس فعل منفی کا مفعول بنا دیں، یا مفعول کے لیے تاکید بنا دیں. چند صورتیں یہ ذکر کر رہے ہیں. نحو ما جاءنی القوم کلہم، آئی نہیں میرے پاس ساری کی ساری قوم. تو کلہم کیا واقع ہو رہا ہے ترکیب میں؟ تاکید. کس کے لیے؟ القوم فاعل کے لیے. اور فاعل کس کے نیچے ہے مولانا؟ ما جاء حرف، تو یہ معمول ہوا حرف نفی فی تاکید الفاعل. وما جاءنی کل القوم، اب مولانا کل القوم کیا واقع ہو رہا ہے؟ فاعل. پہلے کیا تھا؟ تاکید تھا، اب خود براہ راست فاعل ہے. تو یہ بھی معمول ہوا فعل منفی کا فی الفاعل. یا اشکال ہوا کہ آپ نے پہلی مثال جو ذکر کی ما جاءنی القوم کلہم، اس میں کلو کو تاکید بنایا، اور دوسری مثال جو ذکر کی ما جاءنی کل القوم، اس میں کلو کو کیا بنایا؟ فاعل بنایا. تو پہلی مثال میں تاکید، دوسری میں فاعل، تو فاعل اصل ہے یا تاکید اصل ہے؟ فاعل اصل ہے. تو فاعل کی مثال پہلے ذکر کرتے، اس کے بعد کس کس مثال ذکر؟ تاکید. کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، فاعل اصل ہوتا ہے، تاکید اس کے تابع ہوتی ہے، لیکن بات چل رہی ہے کلو کی، اور کلو تو آیا وضع ہی کس لیے ہے؟ تاکید کے لیے. تو کلو کے اندر اصل فاعل ہونا ہے یا تاکید ہونا؟ تاکید ہونا، اس لیے تاکید کی مثال مقدم کی. وقدم مثال التاکید علی الفاعل، مقدم کی تاکید کی مثال فاعل پر. لأن کلن اصل فیہ، اس لیے کل جو ہے اس کے اندر اصل ہے، یعنی تاکید میں اصل ہے. او لم آخذ کل الدراہمی، تو دیکھو کل دراہم یہ لم آخذ کا معمول ہے، اور کیا بن رہا ہے؟ مفعول، اور مؤخر ہے فعل سے، فی المفعول المتاخر. او کل دراہم لم آخذ، تو کل دراہم بھی لم آخذ کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مفعول ہے، مفعول، اور فعل پر کیا ہے؟ مقدم ہے. تو یہ معمول ہوا. فی المفعول المتقدم وَقَذَا لَمْ آخُذِ دَرَاهِمَ كُلَّهَا. تو پہلے دو مثالوں میں لم آخذ کل دراہم، یہ کلو کیا بن رہا تھا؟ مفعول. اب اگلی دو مثالوں میں کلو کو مفعول نہیں بنائیں گے بلکہ مفعول کی تاکید بنائیں گے. وَقَذَا لَمْ آخُذِ الدَّرَاهِمَ لَمْ آخُذِ الدَّرَاهِمَ كُلَّهَا، تو کلہا تاکید ہے مفعول کی. ابھی دراہم کلہا لم آخذ، یہ مقدم کر دیے اسی صورت کو. ففی جمیع ہذہ الصور، تو ان تمام صورتوں کے اندر توجہ النفی الی الشمول خاصتا، نفی متوجہ ہوگی شمول کی طرف خاص طور پر، یعنی شمول کی نفی ہوگی، لا الی اصل الفعل، اصل فعل کی طرف کی نفی
نہیں.
وافاد الکلام، اور فائدہ دے گا کلام کس چیز کا؟ ثبوت الفعل او الوصف، کے فعل یا وصف کیا ہے؟ ثابت ہے. لبعض مما اضیف له الیہ کل، ان بعض کے لیے جن کی طرف کل کی اضافت ہے. ان کانت کل فی المعنی فاعلا للفعل او الوصف المذکور فی الکلام، تو ثبوت فعل کے بارے میں بتلا دیا مولانا کہ یہ کب ہے؟ کہ جبکہ کل معنی کے اندر کیا بن رہا ہو؟ فاعل ہو فعل کے لیے یا وصف کے لیے جو کہ مذکور تھا کلام میں. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو میں کہتا ہوں جاءنی زید یا جاءنی القوم کلہم، کیا کہتا ہوں میں؟ اچھا اب آپ بتائیے، جاء فعل نون وقایہ یا ضمیر مفعول، اور القوم کیا بنے گا؟ جی مؤکد ہے، اور کلہم اس کی تاکید، تو القوم فاعل ہے. فاعل لفظی ہے یا فاعل معنوی ہے؟ لفظی بھی ہے معنوی بھی ہے. مولانا میں کہتا ہوں جاءنی القوم، جاءنی القوم، تو یہ قوم کا لفظ کیا ہے؟ فاعل لفظی بھی ہے اور فاعل معنوی بھی ہے. آگے میں لفظ لے کر آتا ہوں کلہم، یہ کلہم فاعل کے لیے کیا ہے؟ تاکید، اور تاکید فاعل لفظی نہیں ہے بلکہ فاعل ہے. تو جو فاعل لفظی ہوگا وہ فاعل ہے لفظن بھی اور معنن بھی، اور جو تاکید وغیرہ ہے وہ صرف کیا ہے؟ فاعل معنوی ہے، فاعل لفظی نہیں ہے. تو میں نے کہا جاءنی القوم کلہم، تو فاعل معنوی کون کون ہے؟ قوم بھی ہے اور کلہم بھی ہے. یہ معنی ہے مولانا ان کانت کل فی المعنی فاعلا، کہ کلو کیا ہو معنی میں، تو فاعل لفظی بھی داخل ہو گیا اور صرف فاعل معنوی بھی داخل ہوا. او افاد تعلقہ، یا فائدہ دے گا مولانا کلام تعلقہ، تعلق کا، کس کے تعلق کا؟ اے تعلق الفعل او الوصف، کہ فعل یا وصف کا تعلق ہے بھی اے بھی بعض ان بات کے ساتھ. کب؟ ان کانت کل فی المعنی مفعولا، بھائی جبکہ کل معنی کے اندر کیا واقع ہو رہا؟ مفعول ہو. للفعل او الوصف وذلک بدلیل الخطاب وشہادت الذوق والاستعمال، اور کہتے ہیں یہ جو ہم نے کہا نا کہ ثبوت فعل بات کے لیے ہوگا یا تعلق فعل بات کے لیے ہوگا، اس کی گواہی تین چیزیں دیتی ہیں، ایک دلیل خطاب ہے، ایک ذوق ہے، اور ایک استعمال ہے. ذوق بھی انسان کو بتلاتا ہے کہ جب میں نے کہا لم آخذ کل دراہم، تو پورے سرے سے اٹھانے ہی کی نفی کر دی یا بعض کی نفی کی اور بعض کا اثبات کیا؟ ذوق نے آپ کو بتلا دیا. استعمال عربوں سے جو ہم نے سنا ہے ان کے استعمال بھی یہی بتلاتا ہے کہ یہ ایسے مواقع پر استعمال کرتے ہیں جب بعض سے نفی کرنا اور بعض کے لیے کیا کرنا ہو؟ اثبات کرنا ہو. تیسرا دلیل خطاب بھی ہے مولانا، جب کسی کو خطاب کیا جاتا ہے تو وہ اس سے سمجھ جاتا ہے کہ بات کے لیے کلام ثابت ہے اور بات کے لیے یعنی مفہوم مخالف سے. جب میں نے کہا لم آخذ کل دراہم، میں نے سارے کے سارے درہم نہیں اٹھائے، تو اس کا معنی کیا ہے کلام کا؟ کہ میں نے سارے نہیں اٹھائے، کیا ہے؟ لیکن اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ کہ بعض اٹھائے ہیں. بات کیا ہیں؟ تو مفہوم مخالف تین چیزیں بتلاتی ہیں کہ یہاں عموم کی نفی ہو جاتی ہے. وَذَلِكَ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ, اور یہ جو ثبوت بات کے لیے آیا یا تعلق بات کے لیے آیا, یہ دلیل خطاب سے ہے, یعنی مفہوم مخالف سے ہے. وَشَهَادَتِ الزَّوْقِ, اور ذوق گواہی دیتا ہے. والاستعمال, اور اسی طرح استعمال بھی. والحق, یہ علامہ تختزانی اعتراض کر رہے ہیں مولانا کہ اے شیخ عبدالقاہر نے جو ضابطہ بیان کیا وہ یوں معلوم ہوتا ہے قاعدہ کلیہ ہے, حالانکہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ قاعدہ اکثری ہے. اکثری ہے. والحق ان هذا الحكم اکثری لا کلی. حق یہ ہے کہ یہ حکم اکثری ہے, کلی نہیں ہے. بدلیل قوله تعالی, اللہ کے اس قول کے دلیل کے ساتھ. واللہ لا يحب كل مختال فخور. تو دیکھا کل آیا, کل آیا, اور تحت النفی ہے مولانا, معمول ہے کس کا؟ فعل منفی کا. تو جب فعل منفی کا معمول ہو تو کیا ترجمہ کرنا چاہیے تھا؟ بات کے لیے اس بات, اور بات کے لیے سب سے تو نفی, لیکن یہاں سب سے نفی ہے. اللہ پسند نہیں کرتے کسی بھی متکبر اور کسی بھی فخر کرنے. لیکن اگر اس شیخ کا ضابطہ لیں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ بات کو پھر بھی پسند کرتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں. اسی طرح واللہ لا يحب كل كفار اثيم, اللہ پسند نہیں فرماتے كل كفار اثيم, ہر بڑے کافر اور گناہگار کو. تو دیکھا, معلوم ہوا اگر ہم یہ شیخ والا ترجمہ کریں کیا بنے گا؟ کہ بعض کو پسند کرتے ہیں حالانکہ بعض کو بھی پسند. تو ترجمہ یہ ہوگا اللہ کسی کافر اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتے. اسی طرح ولا تطع کل حلاف مہین, اے پیغمبر آپ اطاعت نہ کیجئے کسی بھی زیادہ قسمیں کھانے والے مہین اور ذلیل, اور ذلیل شخص کی, کسی بھی زیادہ قسمیں کھانے والے اور ذلیل شخص کی. تو دیکھا یہاں بھی کیا مانا, کسی کی بھی نہ مانیے, ان میں سے کسی کی بھی اطاعت نہ کیجئے. یہ مانا نہیں کہ بعض کی کریں اور بعض کی. تو یہاں دیکھا کلو آیا اور تحت فعل منفی کا معمول ہے, اور نفی کس کی طرف متوجہ ہوئی؟ شمول کی طرف, یا سرے سے فعل کی نفی کر دی؟ فعل ہی کی نفی کر دی. یہ علامہ تختزانی نے اعتراض کیا. لیکن دیگر علماء فرماتے ہیں مولانا کہ یہ شیخ کا ضابطہ کلی ہی ہے, شیخ عبدالقاہر نے جو ضابطہ بیان کیا وہ کلی ہی ہے, اور باقی یہاں پر جو اس ضابطے کے خلاف بات آئی وہ دراصل قرینے کی وجہ سے ہے اور دلیلوں کی وجہ سے ہے. ضابطہ تو یہی تھا کہ کلو کی کس چیز کی نفی کرنا چاہیے تھی؟ کلو کی وجہ سے. اب بعض کی نفی ہوتی ہے, بعض کا ثبوت ہوتا, لیکن یہاں پر اور دلائل موجود اور قرینے موجود. وہ قرینے بتلا رہے ہیں کہ یہاں اب مسئلہ بدل گیا ہے, اور کیا ہے؟ کل سے بعض کی نفی نہیں ہے بلکہ کل ہی سے نفی. وجہ یہ کہ یہاں تکبر چونکہ حرام ہے, اس حرمت نے بتلا دیا کہ بعض کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اسی طرح مولانا کفر بھی حرام, اس کفر نے بتلا دیا کہ بعض سے بھی اللہ محبت نہیں کرتے بلکہ سب ہی سے کیا, کسی کو بھی پسند. اسی طرح آگے بھی مولانا اطاعت حرام ہے ایسے شخص کی, اس نے بتلا دیا کہ کسی ایک کی بھی اطاعت نہ کیجیے آپ اے پیغمبر. جی وَإِلَّا وَإِن لَّمْ تَكُن دَاخِلَةً فِي حَيِّزِ النَّفِي, اور اگر ایسا نہ ہو مولانا کہ کلمہ کل داخل نہ ہو حیز نفی میں بھی. ان قدمت علی النفی لفظاً, کہ اس صورت کے نفی پر وہ لفظاً مقدم ہو. وَلَمْ تَقَ مَعْمُولَةً لِلْفِعْلِ, اور معمول نہ واقع ہو کس کے لیے؟ فعل منفی کے لیے. وہی دو صورتیں اگر نہ ہو, عام نفی کل فرد, تو نفی عام ہو جائے گی, ہر فرد کو شامل ہوگی. مما اضیف الیہ کل, جس کی طرح کلو کی اضافت کی گئی ہے. وافادہ, اور فائدہ دے گی. جی وافادہ نفی, جی افاد النفی اصل الفعل عن کل فرد, اور کلام فائدہ دے گا مولانا کہ نفی ہوئی ہے کس کی؟ اصل فعل ہی کی نفی ہو گئی ہے ہر ہر فرد سے. کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حضور علیہ السلام کا قول ہے، قول آگے آ رہا ہے درمیان میں اور ذکر کر رہے ہیں لما، کب کہا حضور نے؟ کہتے ہیں لما قال لہ ذوالیدین، جب ذوالیدین نے فرمایا اسم واحد من الصحابتی، یہ صحابہ میں سے ایک کا نام ہے، اس کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں مولانا، اقصرت الصلاۃ، کیا نماز چھوٹی کر دی گئی؟ تو حمزہ استفہام اور قصرت فعل مجہول اور الصلاۃ اس کے لیے کیا ہے؟ نائب فاعل. یا دوسرا فعل معروف پڑھیں اقصرت الصلاۃ، اقصرت کیا نماز چھوٹی ہو گئی؟ پہلے ترجمہ کیا تھا؟ کیا چھوٹی کر دی گئی، دوسرا چھوٹی ہو گئی فاعل بنا، اقصرت الصلاۃ کیا نماز چھوٹی ہو گئی. علامہ بتلا رہے ہیں بالرفع، صلاۃ کو رفع کے ساتھ پڑھو، یہ فاعل ہے کس کے لیے؟ قصرت کے لیے فاعل ہے. ام نسیتا، یا آپ اے رسول سلم بھول گئے ہیں یا رسول اللہ، کلو، یہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مولانا، کلو ذالک لم یکن، حضور نے اس وقت فرمایا کلو ذالک لم یکن، ان دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے، یعنی نہ میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے. ھذا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. والمعنی، اور معنی یہ کہ ہے لم یقع واحد من القصر والنسیان، کہ واقع نہیں ہوا کوئی ایک بھی کس میں سے؟ قصر اور نسیان میں سے. علی شمول النفی، علی شمول النفی، بنا بر شمول نفی کے، کہ نفی عام ہے مولانا. وَعُمُومُهُ بِوَجْهَيْنِ، اور اس کے وجہ دو وجہ ہیں مولانا. ہم نے کیا کہا؟ کلو جب حیز نفی میں واقع نہ ہو اور فعل منفی کا معمول نہ ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ شمول کا فائدہ دے گا. کس چیز کا؟ شمول کا فائدہ دے گا. آپ اس کے کلو ذالک لم یکن، لم یکن یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں عموم ہے، اور عموم کی دو دلیلیں ذکر کریں گے علامہ طفتازانی، ایک نحوی ضابطہ ذکر کریں گے، ایک منطقی ضابطہ ذکر کریں گے. نحوی ضابطہ کیا؟ نحوی ضابطہ کہتے ہیں کہ یہ کلام جو حضور نے فرمایا کل ذالک لم یکن، یہ ام کے جواب میں فرمایا. کس کے جواب میں؟ ام کے، ام کے جواب. یاد رکھو ام دو قسم پر ہے مولانا، آپ نے جامی میں پڑھا ہوگا، ایک ام متصلہ ہے اور ایک ام منفصلہ. ام متصلہ، یہ ام متصلہ ہے، ام متصلہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے دو چیزوں میں سے کسی ایک کی تعیین کا. ام متصلہ کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے مولانا؟ سوال کیا جاتا ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز کی تعیین کا، یعنی مخاطب کو اتنا پتا ہوتا ہے دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہے، یا یہ ہے یا
یہ.
البتہ اب وہ سوال کر کے تعیین چاہتا ہے، بھائی بتلا دو یہ والی ہے یا
یہ.
مثلا میں کہتا ہوں ازید فی الدار ام عمر، کیا زید ہے گھر کے اندر یا معلوم ہوا اتنا مجھے پتا ہے کہ ہے انہی دونوں میں سے کوئی ایک. اب آپ سے صرف کیا کروانا چاہتا ہوں؟ تعیین کروانا چاہتا ہوں کہ مجھے بتلاؤ وہ زید ہے یا عمر. تو یہ ام متصلہ کہلاتا ہے. ام متصلہ کے لیے سوال کیا جاتا ہے دو ایسی چیزوں کا کہ مخاطب کو ان میں سے ایک کے وقوع کا کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے. تو اس کے جواب کی تین صورتیں ہیں مولانا. کیا ہیں؟ ایک صورت یہ ہے میں آپ کو بتلا دوں جواب دینے، جس سے میں نے، جس نے پوچھا، کسی نے مجھ سے پوچھا گھر میں زید ہے یا عمر، یا تو میں اس کو تعیین کر دوں کہ گھر میں زید ہے، گھر میں کون ہے، تو میں نے تعیین کر دی. یا مولانا میں اس کو کہوں دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تمہارا خیال غلط ہے، تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ قطعی طور پر انہی دونوں میں سے کوئی ایک ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی ایک. یہ صورت. تیسری صورت میں یہ کہوں کہ تم تو سمجھ رہے ہو ان دونوں میں سے ایک ہے، حالانکہ دونوں ہیں، حالانکہ
دونوں
ہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ تو دراصل سوال کیا جاتا ہے تعین کے بارے میں، البتہ جواب کی تین صورتیں، ایک تو وہی جو آپ نے چاہا، آپ نے تعین چاہی اور میں نے بھی کیا کر دی تعین، دوسری یہ کہ میں نے آپ کو غلط بتایا، آپ بڑے یقین سے پوچھ رہے تھے، میں نے کہا نہیں تمہارا خیال غلط ہے، دونوں میں سے ایک نہیں ہے بلکہ گھر میں دونوں ہیں، یا گھر میں دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، سمجھ میں آئی صورت بھائی؟ یہ اور حضور نے یہاں کیا فرمایا، اچھا یہ تو ہے، یہ جواب کبھی نہیں، اس کے جواب میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ دونوں میں دونوں نہیں ہے بھائی، گھر میں ایک ہے، آپ نے پوچھا کہ گھر میں زید ہے یا، جواب میں میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا مولانا کہ گھر میں بھائی دونوں نہیں ہیں بلکہ گھر میں تو بھائی، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، ہم کے ذریعے سوال ہی کب کیا جاتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کے وقوع کا یقین ہوتا ہے، البتہ تعین، تو میں یہ جواب کبھی دے سکتا ہوں؟ یہ بات ہی نہیں بنتی مولانا کہ میں آپ سے کیا کہوں کہ دونوں، یہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں، یہ تو آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ دونوں میں سے ایک ہے، تو جب حضرت ذوالیدین نے سوال کیا کس کے ساتھ کیا، اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، ام کے ساتھ سوال کیا جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذالک لم یکن، تو اس کا کیا معنی تھا، دونوں بھائی، یہ معنی ہو سکتا ہے کہ بھائی دونوں چیزیں نہیں ہیں، دونوں میں سے ایک ہے، یہ ہو سکتا ہے جواب، یہ تو مخاطب کے ام سے سوال کرنے نہیں بتلا دیا کہ اس کو بھی پتا ہے کہ دونوں میں سے ایک ہی ہے، تو یہ جواب نہیں بنتا، دیکھیے وَعُمُومُهُ بِوَجْهَيْنِ، اور اس کا عموم دو وجہ سے ہے، اَحَدُهُمَا أَنَّا جَوَابَ أَمْ، جو کہ ام کا جواب جو ہے، اِمَّا بِتَعْيِينِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، یا تو کس کے ساتھ ہوگا، دو کاموں میں سے ایک کی تعین کے ساتھ ہوگا، اور بِنَفْيِهِمَا جَمِيعًا، یا دونوں کی نفی کے ساتھ ہوگا، تَخْطِئَةً لِلْمُسْتَفْهِمِ، غلط قرار دینے کے لیے سوال کرنے والے کو، پوچھنے والے کو غلط قرار دینے کے لیے کیا کر دیتے ہیں، آپ دونوں کی نفی کر دیتے ہیں، میں نے ایک تیسری صورت بھی بتائی کہ دونوں کا اثبات بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی یہ غلطی، اس کو آپ غلط قرار دیتے ہیں، لیکن اس بات کو یہاں ذکر نہیں کیا کیونکہ حدیث سے اس کا تعلق نہیں، حدیث میں لم یکن آیا، نفی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے، لا بنفی الجمع بینہما، دونوں کے درمیان جمع کی نفی کے ساتھ جواب نہیں دیا جاتا، دونوں میں دونوں جمع نہیں ہیں، یعنی بھائی میں یہ جواب نہیں دوں گا کہ بھائی کمرے میں گھر میں دونوں نہیں ہیں بلکہ دونوں میں سے ایک ہے، یہ تو پہلے ہی سے آپ کو پتا ہے، یہ معنی ہے لا بنفی الجمع بینہما، ان دونوں میں جمعیت کی، جمع ہونے کی نفی کے ساتھ جواب نہیں دیا جاتا، کیوں، لِأَنَّهُ عَارِفٌ، اس لیے کہ وہ جاننے والا ہے، بِأَنَّ الْقَائِنَ أَحَدُهُمَا، کہ دو کیا ہے جی، بِأَنَّ الْقَائِنَ أَحَدُهُمَا، دونوں میں سے ایک ہے، وَالثَّانِي، دوسری وجہ مولانا منطقی ضابطہ، مارویہ، جو روایت کیا گیا ہے، روایات میں آتا ہے کہ انہو لما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذالک لم یکن، تو قال له ذوالیدین، تو انہوں نے فرمایا بعض ذالک قد کانا، اس میں سے کچھ تو بعض تو ضرور ہے، بتائیے مولانا، بعض ذالک قد کانا، یہ موجبہ کلیہ ہے یا موجبہ جزیہ ہے، موجبہ جزیہ ہے، بعض تو ہے، اور موجبہ جزیہ نقیز کس کی آتی ہے، شاب سالبہ کلیہ کی، سالبہ کلیہ کی نقیز کیا آتی ہے، موجبہ، میں نے کہا کوئی فرد انسان نہیں کھڑا، کوئی فرد انسان یہ کیا ہے سالبہ کلیہ، آپ اگر آپ جواب میں یہ ثابت کر دینا کہ دو چار بھی کھڑے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گی، میرا نقیز وہ ٹوٹ جائے گی، بات کیا ہو جائے گی، کیونکہ ایک بھی ثابت ہو جائے، ایک کا بھی قیام، تو موجبہ کلیہ کی نقیز، سالبہ کلیہ کی نقیز کیا آتی ہے، موجبہ جزیہ آتی ہے، تو انہوں نے جواب میں موجبہ جزیہ جواب دیا، اچھا ومعلوم، اور یہ بات معلوم ہے کہ ان ثبوت للبعضی، کہ بعض کے لیے جو ثبوت ہوتا ہے، بھئی بعض کے لیے ثبوت کیا ہوتا ہے؟ موجبہ جزیہ. انما ینافی النفی، یہ کس کے منافی ہے؟ نفی عن کل فرد کے. نفی عن کل فرد کیا تھا؟ ہر فرد سے نفی کر دو، کیا ہے؟ سالبہ کلیہ ہے. تو موجبہ جزیہ منافی ہے کس کے؟ سالبہ کلیہ کے. لن نفی عن المجموعی، نفی عن المجموع کے منافی، بھئی نفی عن المجموع کیا چیز ہے؟ وہ بھی سالبہ جزیہ ہے. بھئی انسان لم یقم، یہ نفی عن المجموع ہے یا نہیں؟ تمام انسان نہیں کھڑے، کیا معنی؟ بعض کھڑے ہیں، تو یہ نفی ہے مجموع سے، اور نفی عن المجموع بھی کس کے حکم میں ہے؟ سالبہ جزیہ میں. تو موجبہ جزیہ یہ نقیض کس کی ہے؟ سالبہ کلیہ کی، نہ کہ سالبہ جزیہ. وعلیہ، اور اسی پر، عموم النفی عن کل فرد، یعنی عموم النفی ہر فرد سے جو کے لیے جو کلو آیا. قوله، ابو النجم کا یہ قول بھی ہے، قد اصبحت ام الخیار، ہو گیا ام الخیار جو میری بیوی ہے، تدعی، دعویٰ کرتی ہے میرے اوپر، علیہ ذنبن، ایسے گناہوں کا، کلہ لم اسنا، ان میں سے میں نے کوئی بھی نہیں. برفع کلہ، بتلایا کہ کلہ پر رفع پڑنا ہے مولانا، اس پر کلہ لم اسنا کے لیے مفعول نہ بناؤ، اس کے لیے مفعول یہاں دو ترکیبیں ممکن تھیں مولانا، دیکھو عبارت پہ دیکھو، کلہ لم اسنا، ایک یہ ترکیب، کلہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، لم اسنا فعل، اور یہ اس کے لیے کیا واقع ہوئی؟ خبر. لیکن لم اسنا فعل ہے اور فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی کیا چاہتا ہے؟ مفعول چاہتا ہے، لہذا اس کے لیے ہمیں مفعول محذوف نکالنا پڑے گا. ایک صورت یہ تھی کہ کل لہو کو مفعول بناتے، لیکن آپ نے اس کو مفعول بنایا جب نہیں بنایا، تو ابھی مفعول کی ضرورت ہے، تو مفعول محذوف نکالنا پڑے گا. کیا؟ کل لہو لم اس نہ ہو. دوسری ترکیب یہ کہ کل لہو کو اس کو مفعول بنا دیں، تو لم اس نہ کل لہو، تو عبارت یوں ہے دراصل، میں نے سارے گناہ نہیں کیے. تو اگر اس کو لم اسنا کے لیے مفعول بنا دیں، تو مفعول تو معمول ہوتا ہے، تو معلوم ہوا یہ تحت نفی آ گیا. تو کل تحت نفی جب واقع ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ کس کی نفی کرتا ہے؟ عموم کی نفی کرتا ہے. تو ترجمہ یہ ہوتا، میں نے سارے گناہ نہیں کیے، مطلب ہے بعض کیے ہیں. تو کل لہو پڑھیں گے تو مطلب ہوگا بعض کیے ہیں، کل لہو پڑھیں گے تو معلوم ہوا کوئی بھی نہیں کیا. جی، تو دونوں ترکیبیں میں نے آپ کو بتائیں. کہتے ہیں تو یہاں کون سی ترکیب ہے؟ برفع کلہ، کلہ پر کیا پڑھو؟ رفع پڑھو. علامان بئیمان، لم اصنع شیئا، میں نے کوئی چیز نہیں کی، مما ان میں سے، تدعیہ علیہ جو وہ میرے اوپر دعویٰ کر رہی ہے، من الذنوب گناہوں میں سے، ولافادتی ہذا المعنی اور اسی معنی کا فائدہ دینے کے لیے، عدل عن النسب، شاعر نے عدول کیا کس سے؟ نصب سے، المستغنی عن الازمار، حالانکہ وہ نصب کیا کرنے والا تھا؟ ازمار سے بے پرواہ کرنے والا تھا. اگر آپ نصب پڑھتے کلہ لم اسنا تو مفعول کی باقی ضرورت نہ رہتی، لیکن اب مفعول کی ضرورت ہے جو محذوف نکالنا پڑے گا. تو جو بے پرواہ کرنے والا تھا، ضمیر سے، الی الرفع، کس کی طرف عدول کیا؟ رفع کی طرف. المفتقر الیہ، جو محتاج تھا کس کا؟ ضمیر کا. ای لم اصنعہ، اصل میں کیا ہے؟ جی. واما تاخیرہ، یہ تھے مولانا مسند الیہ کی تقدیم کے احوال. بھائی مسند الیہ کو کبھی کیا کیا جاتا ہے؟ مقدم کیا جاتا ہے، اور یہ سارے نکات تھے. اب مسند الیہ کو مؤخر کرنے کے نکات بیان کریں گے. خلاصہ کلام یہ کہ مؤخر کرنے کا کوئی نقطہ نہیں، مسند الیہ کو مؤخر کرنے کا کوئی نقطہ نہیں. اصل میں وہ مقام ہوتا ہے کہ مسند کو مقدم کریں. کس کو مقدم کریں؟ مسند یعنی خبر کو مقدم کریں. اور یقینی بات ہے جب آپ خبر کو مقدم کریں گے تو مبتدا یا مسند لے خود بخود کیا ہو جائے گا؟ مؤخر. تو نقطہ ہوگا خبر کے مقدم کرنے میں نہ کہ مسند لے کے مؤخر کرنے. یہ معنی وَأَمَّا تَاخِيرُهُ اَيْ تَاخِيرُ الْمُسْنِدِ إِلَيْهِ مُسْنِدِ إِلَيْهِ کی جو تاخیر ہے فَلِقْتِزَاءِ الْمَقَامِ تَقْدِيمَ الْمُسْنِدِ بَئِن وجہ کے مقام تقاضا کر رہا ہوتا ہے مسند لے مسند کی تقدیم کا. اور جب اس کی تقدیم آئی تو اس کی کیا آ جائے گی؟ وَسَيَجِئُ بَيَانُهُ اور ان قریب اس کا بیان آ جائے گا. کیونکہ وہ تو مسند کے نقطے ہوئے مسند کی تقدیم کے تو وہ مسند کے احوال میں آپ پڑھیں گے. ھذا الذی ذکر من الحذف یہ سارا جو ذکر ہوا مولانا حذف ذکر اضمار وغیرہ سارے باب میں فی المقامات المذکورہ میں یہ کلہ مقتضی ظاہری یہ سارا کا سارا کیا تھا مولانا مقتضی ظاہر ان چیزوں کا تقاضا کر رہا تھا. تو ہم کبھی اس میں اشارہ کی صورت میں لاتے تھے مسند الیہ کو, کبھی اس میں موصول کی صورت میں لاتے تھے, کبھی معرب باللام کی صورت میں لاتے تھے, کبھی اس کو مؤخر لے کر اور کبھی کیا کرتے تھے مقدم لے آتے تھے. تو یہ سارا مقتضی ظاہر تھا. وقد یخرج الکلام علی خلافہ اور کبھی کبھار کلام کو لایا جاتا ہے اس کے خلاف یعنی خلاف مقتضی ظاہر کے لاقتضاء الحال ایاہو اس لیے کہ حال اس کا بھی تقاضا حال ہی اس کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا مولانا مقتضی حال دو قسم پر ہے. کتنی قسم پر؟ مقتضی حال دو قسم پر ہے, ایک حال ظاہر ہے اور ایک حال خفی ہے. جی تو کلام ہمیشہ مقتضی حال کے مطابق ہوگا لیکن کبھی حال ظاہر کے مطابق ہوگا اور کبھی حال خفی کے مطابق ہوگا. تو کبھی ظاہر کے خلاف لے آئے تو کیا ہوا؟ ظاہر کے خلاف ہوا, حال خفی کے تو مطابق ہے. یہ معنی ہے مولانا کہ خلاف ہوگا مقتضی ظاہر کے لاقتضاء الحال ایاہو کیونکہ حال ہی اس کا تقاضا کر رہا ہوگا. کون سا حال؟ حال خفی. بھائی فیوزع المزمر موضع المزہر کقولہم نعم رجلا زید مکان نعم الرجل. تو کبھی کبھار مقتضی ظاہر کے خلاف کیا جاتا ہے مولانا. مقتضی ظاہر تھا مولانا کہ اس میں ظاہر کو لایا جائے ضمیر کو نہ لایا جائے لیکن آپ ضمیر لے آتے ہیں, یہ کیا ہے؟ خلاف ہے مقتضی ظاہر کے. مقتضی ظاہر کے کیونکہ ضمیر وہاں لاتے ہیں کہ جہاں مرجع پہلے سے ذکر ہو چکا ہو یا مرجع پر کوئی قرینہ موجود ہو. تو نہ پہلے سے ذکر ہوا ہو نہ پہلے کوئی قرینہ گزرا ہو تو اس صورت میں ضمیر لاتے ہیں. تو ایک مقام تھا جہاں پہلے ذکر بھی نہیں ہوا قرینہ بھی نہیں موجود تو آپ کو اس میں ظاہر لانا چاہیے لیکن آپ کیا لاتے ہیں؟ تو ظاہر کیا تقاضا کر رہا تھا کہ اس میں ظاہر لاؤ اور آپ نے اس کے خلاف کیا اور کیا لے آئے؟ ضمیر لے آئے. تو یہ ہے خلاف مقتضی ظاہر کے. فیوزع المزمر موضع المزہر پر ضمیر کو رکھا جاتا ہے اس میں ظاہر کی جگہ کا قولہم. جی کیوں ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اگلے صفحے کے وقت میں دیکھیں متن مولانا. لِيَتَمَكَّنَ مَا يُعَقِّبَهُ یا یعقوبہ نصرہ سے پڑھ لیں یا تفعیل سے ایک معنی. تاکہ لِيَتَمَكَّنَ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مخاطب کو شوق دلانا ہوتا ہے آگے آنے والی بات کی طرف. تو ضمیر تو ہمیشہ ایسی جگہ لائی جاتی ہے جہاں ضمیر کا پہلے سے مرجع گزر چکا ہو یا اس پر کوئی قرینہ موجود ہو. لیکن نہ مرجع ذکر ہوا نہ قرینہ موجود ہے پھر آپ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ ضمیر لے کر آ رہے ہیں. تو مخاطب متوجہ ہو جاتا ہے کہ بھئی نہ تو یہاں مرجع آیا نہ قرینہ تھا, اس ضمیر سے کیا مراد ہے, آگے کیا چیز اس کی تفصیل بیان کرنے والی ہے. تو جس کی وجہ سے جب شوق ہوتا ہے اور شوق کے بعد جب وہ اگلا کلام سنتا ہے تو وہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتا ہے. تو انتظار اور طلب کے بعد جو چیز ملے اس کی قدر ہوگی، جو بغیر انتظار کے ملے اس کی قدر بھی نہیں، تو ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے. یہ معنی ہے لیتمکن، تاکہ بیٹھ جائے ما وہ چیز، یعقبہ جو اس کے عقب میں آ رہی ہے اس ضمیر کے، فی ذہن السامع، کس کے کہاں بیٹھ جائے بھائی، سامع کے ذہن میں. لانہ اس لیے کہ وہ سامع جو ہے اذا لم یفہم منہ، اس نے جب اس سے کچھ بھی نہیں سمجھا، کوئی معنی نہیں سمجھا، اذا لم یفہم منہ معنی انتظرہ، وہ کیا کرتا ہے پھر اس کا انتظار کرتا ہے. وجہ سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کبھی کبھار مقام تقاضا کرتا ہے اس میں ظاہر لے کر آئیں، لیکن آپ اس میں ظاہر کے بجائے کیا لے کر آتے ہیں، اس میں ضمیر لے کر آتے ہیں تاکہ مخاطب کے ذہن میں شوق پیدا ہو، وہ متوجہ ہو جائے اور طلب پیدا ہو، اور طلب کے بعد جب کلام اس کے سامنے آئے گا تو وہ اچھی طرح اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. اب اس کی دو صورتیں ذکر کر رہے ہیں مولانا، اضمار قبل ذکر کی، اضمار قبل ذکر کی. ایک نعمہ کا باب ذکر کریں گے، ایک ضمیر شان ذکر کریں گے. نعمہ کن افعال میں سے بھائی؟ افعال مدہ میں سے. اور افعال مدہ میں آپ نے پڑھا مولانا نعمہ بئسا وغیرہ ہیں، افعال مدہ و ضم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے فوراً کیا آنا چاہیے، فاعل، اور وہ فاعل کیا ہو، معرف باللام ہو. کیا ہو؟ معرف باللام ہو. نعم الرجل، بڑا ہی اچھا آدمی ہے. الرجل فاعل ہے، نعمہ فعل، الرجل اس کا فاعل. جی، تو فعل اپنے فاعل سے ملا، جملہ بن گیا، بڑا ہی اچھا آدمی ہے. سوال پیدا ہوا کون ہے وہ، من ہوا، اچھا آدمی کون ہے، تو شوق آیا، سوال پیدا ہوا، آپ نے کہا زیدن، وہ کون ہے، ہوا زیدن، ہوا زیدن. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ تو نعم الرجل زیدن، نعم فعل، الرجل کیا ہے، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، آگے آ جاتا ہے زیدن، اس زید کو کہتے ہیں مخصوص بالمدہ، مخصوص بالمدہ، اور اس کے لیے مبتدا محذوف نکالتے ہیں، ہوا زیدن، ہوا مبتدا، زیدن اس کی خبر. تو یہ دو جملے ہوئے، ایک جملہ فعلیہ اور ایک جملہ، غور سے بھائی ساری بحث آگے ترکیب کی ہے، ترکیب آپ کو آئی تو مقام حل ہوگا. تو نعم الرجل ایک جملہ فعلیہ اور ہوا زیدن جملہ اسمیہ، تو نعم الرجل زیدن یہ دو جملے ہیں، یہ کیا ہیں، دو جملے ہیں. تو نعمہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا فاعل معرف باللام آئے یا مضاف ہو، کس کی طرف، معرف بال، نعم غلام الرجل، تو غلام خود تو معرف باللام نہیں، لیکن اس کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف، معرف باللام کی طرف، نعم غلام الرجل زیدن، اور زید کیا ہے، مخصوص بال مدہ. اور یا کبھی ایسا کیا جاتا ہے کہ نعمہ کا فاعل اس کے اندر ضمیر مان لی جاتی ہے، نعمہ ہوا، بڑا ہی اچھا ہے وہ، تو یہ مبہم ہے ضمیر، تو آگے اس کی تمیز لاتے ہیں نکرہ کے ساتھ، مولانا رجلن، کون ہے وہ بھائی، رجلن وہ شخص. تو نعمہ کے اندر ہوا ضمیر، رجلن اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر فاعل بنے کس کے لیے، نعمہ کے لیے. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو آنا تو الرجل فاعل چاہیے تھا، لیکن کبھی کبھار کیا لے آتے ہیں، ضمیر لے آتے ہیں، تو نعمہ کے اندر ہوا ضمیر ممیز، رجلن اس کی ممیز تمیز مل کر نعمہ کا فاعل، یہ جملہ فعلیہ ہوا، اور زیدن آگے کیا ہوا، مخصوص بال مدہ، اور وہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں، خبر، کس کے لیے، مبتدا محذوف، ہوا کے لیے، ہوا کے لیے. یہ ایک ترکیب ہے، یہ کیا ہے. تو دیکھیے مولانا، آپ نے کیا کیا، نعمہ رجلن کہا، نعمہ کے اندر ہوا ضمیر لے کر آئے بھائی، اور ضمیر مبہم ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی مرجع گزرا ہے؟ نہیں. کوئی قرینہ موجود ہے؟ نہیں. تو مقام تو تھا کہ آپ کہتے ہیں نعم الرجل، لیکن آپ نے کیا کہا؟ نعم صرف، یعنی ہوا ضمیر ہے اس کے اندر. تو مقام تھا اس میں ظاہر کا، اور آپ لے کر آئے ضمیر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضع ال جی وضع المزمر موضع ال، تو مقتضی ظاہر کے خلاف کیے یہاں آپ نے. کا قولہم نعم رجلا زید، جیسے کہ یہ کہنا عربوں کا نعم رجلا زید مکانا، اس کی جگہ پر، کس کی جگہ پر؟ نعم رجل، تو کہنا نعم رجل چاہیے تھا. فإن مقتضی الظاہر، اسے کہ مقتضی الظاہر فی هذا المقام، اس مقام کیا ہے؟ والاظہار دون الازمار، کے اس میں ظاہر لایا جائے نہ کہ زمین، لعدم تقدم ذکر المسند الیہ، کیونکہ مسند الیہ کا ذکر پہلے مقدم نہیں ہوا. او عدم وعدم قرینۃ تدل علیہ، نیز کوئی ایسا قرینہ بھی نہیں ہے جو اس پر دلالت کرے. اچھا بھئی نعمہ کے اندر ضمیر آ گئی، اور ضمیر کے لیے تو مرجع چاہیے، بھئی لوٹ کس کو رہی ہے، کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں وہذا الضمیر عائد الى متعقل معهود في الذهن، یہ ضمیر عائد ہے اس چیز کی طرف جس کا تعقل کیا ہے، معهود متعین ہے، فی الذهن کس کے اندر؟ ذہن. بھئی آپ نے ذہن کے اندر زید کا تصور کیا، اور یہ نعمہ کی ضمیر کس کو لوٹا دی؟ زید کو. تو وہ دیکھا وہ چیز جس کا آپ نے تعقل کیا اور وہ متعین ہے، کون متعین ہے بھائی؟ زید. اس کا آپ نے ذہن میں تصور کیا، تعقل کیا، اور اس کی طرف یہ نعمہ کی ضمیر لٹا دی. والتزم تفسیره بنکرات، اور التزام کیا گیا ہے اس کی تفسیر کا نکرہ کے ساتھ، یعنی اس کی تمیز لاتے ہیں بھائی آگے نکرہ. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کی آپ نے کہا نعمہ، اب ہوا ضمیر کس کو راجع ہے؟ ذہن میں جو زید ہے، آگے پھر کس کے ساتھ اس کی تفسیر کی گئی، کیا تمیز لائی گئی بھائی؟ رجلان. رجلان نے کیا بتلا دیا؟ کہ وہ چیز جس کا میں نے تعقل کیا اس کی جنس کیا ہے؟ رجل ہے. یہ تمیز نے اس کی کیا بتلا دی؟ جنس بتلا دی. لیکن ابھی بھی ابہام پوری طرح دور نہیں ہوا بھائی. جنس کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ضمیر جس کو راجع ہے وہ کس کی جنس ہے؟ رجل کی جنس میں سے، لیکن وہ کون ہے ابھی تک پتہ نہیں. تو آگے جب زید کا لفظ آتا ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ اس کی اچھی طرح تعین کر دیتا ہے. والتزم تفسیره بالنکرات، اور التزام کیا گیا ہے اس کی تفسیر کا نکرہ کے ساتھ. لیعلم جنس المتعقل، تاکہ جان لیا جائے اس متعقل متصور کی، وہ چیز جس کا تصور کیا گیا، تعقل کیا گیا، اس کی جنس کو جان لیا جائے. وَإِنَّمَا يَقُونُ هَذَا مِنْ وَضْعِ الْمُزْمَرِ مَوْضِعَ الْمُزْهَرِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، کہتے ہیں یہ وضع المزمر موضع المزہر کی قبیل میں سے ہوگا. کب؟ فی احد القولین، بنابر دو میں سے ایک قول پر. کیونکہ یہاں پر وہ کون سا قول جو ابھی ہم نے پڑھا، ای قول، قول ان کا، من یجعل المخصوص، جو بناتے ہیں مخصوص بالمدا کو خبر مبتدا محذوف، کس کے لیے؟ خبر مبتدا محذوف کے لیے. بعض اور ترکیب کرتے ہیں، میں نے جو پہلے ترکیب بتائی نعم رجلا زید، کتنے جملے تھے؟
دو.
بعض ایک ہی جملہ بناتے ہیں، کہتے ہیں نعم رجلن جملہ فعلیہ خبر مقدم، پورا جملہ کیا ہے؟ خبر مقدم، اور زید مبتدا مؤخر، تو کتنے جملے ہوئے؟ ایک ہی جملہ ہوا. وَأَمَّا مَنْ يَجْعَلُهُ مُبْتَدَعًا، اور باقی وہ جو اس کو مبتدا بناتے ہیں اور نعم رجلن کو اس کی خبر بناتے ہیں، فَيَحْتَمِلُ عِنْدَهُ، تو ان کے نزدیک احتمال ہے اَن يَكُونَ الزَّمِيرُ عَائِدًا إِلَى الْمَخْصُوص، کہ ضمیر کس کے طرف عائد ہو؟ مخصوص بالمدہ کی طرف. جب مولانا میں نے کہا نعم رجلن، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ خبر ہے، اور زیدن اس کے لیے کیا ہے؟ بھئی توجہ سے، زیدن اس کے لیے کیا ہے؟ مبتدا مؤخر، اور مبتدا کا اصل مقام مؤخر ہے، تاخیر کے ساتھ ہے یا تقدیم ہے بھئی؟ تو زید لفظوں میں مؤخر، رتبتاً کیا ہے؟ مقدم. لہذا وہ جو نعمہ کے اندر ہوا ضمیر تھی وہ کس کو راجع ہو گئی؟ زید کو، اور زید کو راجع ہو بھی سکتی ہے، اضمار قبل ذکر بھی نہیں، کیونکہ رتبتاً مقدم ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ احتمال ہے کہ ضمیر عائد ہوگی مخصوص بالمدہ کی طرف، وہ مقدم تقدیرا، اور وہ تقدیرا کیا ہے؟ کیونکہ مبتدا ہے. اچھا کہتے ہیں اچھا یہ ضمیر مخصوص بالمدہ کی طرف راجع ہے، آپ نے کیا کہا دوسری ترکیب والوں نے، دوسری ترکیب والوں نے کیا کہا نعمہ کی ضمیر کس کو راجع ہے؟ زید کو راجع بھائی، زید کیا ہے ترکیب میں مبتدا، تو کہتے ہیں اچھا ضمیر اور مرجع کے اندر تو مطابقت ہوتی ہے، معلوم ہوا زید مفرد ہے تو نعمہ بھی مفرد ہونا چاہیے، زید تثنیہ بن جائے تو نعمہ بھی کیا بننا چاہیے، کیونکہ تثنیہ کی ضمیر پھر لوٹے گی، اور زید جمع ہے تو ضمیر بھی کیا لوٹنی چاہیے، جمع کی لوٹنی چاہیے، نعمہ رجولن زیدن، ٹھیک نعمہ تثنیہ لاؤ بھائی، نعمہ رجولینی الزیدانی، اور جمع لے کر آؤ نعمو رجالن الزیدونا، حالانکہ آپ ہر جگہ ہم عربوں کو سنتے ہیں وہ نعمہ ہی رکھتے ہیں، تثنیہ اور جمع اس کی نہیں بناتے، تو یہ تو کیسی ضمیر آپ نے لوٹائی کی جس کی مرجع کے ساتھ مطابقت نہیں، کہتے ہیں وَيَقُونُ الْتِزَامُ اِفْرَادِ الزَّمِيرِ حَيْسُ لَمْ يَقُلْ نِعْمَا وَنِعْمُ مِنْ خَوَاسِ هَذَا الْبَابِ، کہتے ہیں ضمیر کا مفرد رکھنے کا جو التزام ہے یہ اس باب کے خاصوں میں سے ہے، باب افعال مدہ کے خاص، یہاں ضمیر کو ہمیشہ مفرد ہی رکھتے ہیں، تثنیہ جمع نہیں بناتے، کیوں لِكَوْنِهِ مِنَ الْأَفْعَالِ الْجَامِدَةِ، یہ افعال جامدہ میں سے ہے، یعنی جس کی گردان وغیرہ نہیں ہوتی، جی وَقَوْلُهُمْ هُوَ أَوْهِيَ زَيْدٌ عَالِمٌ مَكَانَ الشَّانِ أَوِ الْقِصَّةِ فَلِزْمَارُ فِيهِ اَيْزًا خِلَافُ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ، یہ تو مولانا اضمار قبل ذکر آیا، یعنی ضمیر رکھی اور مقام کس کا تقاضا کر رہا تھا، اس میں ظاہر کا یہ ایک تھا، نعمہ رجلن اس کی ایک مثال ذکر کی، یعنی افعال مدہ میں ایسا ہوتا ہے، نیز ضمیر شان اب ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی ایسا ہے کہ مرجع کے بغیر آپ کیا ذکر کر دیتے ہیں، ضمیر کو ذکر کر دیتے ہیں، ضمیر شان کس کو کہتے ہیں، یاد رکھو عربی کے اندر کبھی کبھار جملے سے پہلے ایک ضمیر ذکر کی جاتی ہے اور اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اگر مذکر ہو تو ضمیر شان، اگر مؤنث ہو تو ضمیر قصہ، مثلا میں کہنا چاہتا تھا زید قائم، تو میں پہلے زید قائم اس بات کا تصور میں نے ذہن میں کر لیا اور اس کی طرف میں نے ہوا ضمیر لوٹا دی، میں نے کیا کہا ہوا زید قائم، تو ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے وہ حالت، وہ حال جو میرے ذہن میں ہے، اور وہ کیا ہے، فوراً ہی میں آگے تفسیر بیان کر دیتا ہوں، وہ کیا ہے زیدون قائم، تو ہوا ضمیر شان وہ ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے اور آگے آنے والا جملہ اس کی کیا کرتا ہے، تفسیر کر دیتا ہے، یہ ضمیر مذکر ہو تو ضمیر شان اور مؤنث ہو تو ضمیر، ہاں تو مذکر ہوتی ہے تو یہ شان کو لوٹ رہی ہے، شان کس کو کہتے ہیں، حال کو، کس کو، میں کہتا ہوں ہوا شان یہ ہے، جب میں نے مبہم بات کی آپ کی مولانا کان کھڑے ہو گئے، آنکھیں کھل گئیں، دماغ متوجہ ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، مرجع کوئی نہیں ذکر، کیا معنی ہے اس ہوا کا، میں نے فوراً کہا زیدون قائمون قائم، یا میں کہتا ہوں مثلا میں نے کہا ہیا، آپ کے فوراً کان کھڑے ہوئے مولانا توجہ کی بھئی کہ یہ تو بھئی ضمیر کا مرجع نہیں گزرا پہلے، یہ اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا معنی ہے، میں کہتا ہوں ہند ملیحت بھئی، ہند بڑی حسین و جمیل ہے، وَقَوْلُهُمْ هُوَ أَوْهِيَ زَيْدٌ عَالِمٌ، اسی طرح عربوں کا یہ کہنا والا نہ ہوا، یہ کیا ہے ضمیر شان، یہ کیا ہے ضمیر قصہ، زَيْدٌ عَالِمٌ یہ مَكَانَ الشَّانِ اَوِ الْقِصَّةِ، یہ کہنا کیا چاہیے تھا، کہنا یوں چاہیے تھا اَشَّانُ زَيْدٌ عَالِمٌ، شان یہ ہے کہ زید کیا ہے، کہنا یہ چاہیے تھا القصہ، قصہ یہ ہے کہ ہندن ملیحتن، لیکن القصہ اور اشان نہیں لائے بلکہ اس کی طرف کیا لٹا دی زمین، فَالْإِزْمَارُ فِيهِ اَيْزًا خِلَافَ مُقْتَضَى جِ خلاف مقتضی ظاہری، تو اس کے اندر ضمیر کا لانا یہ بھی مقتضی ظاہر کے خلاف ہے، لعدم تقدمی، کیونکہ پہلے سے ذکر نہیں گزرا جی. وعلم ان الاستعمال علی، علامہ تفتانی بتلا رہے ہیں کہ استعمال اس پر ہے کہ انا ضمیر الشان انما یؤنس، ضمیر شان مؤنث لائی جاتی ہے، کب؟ اذا کان فی الکلام مؤنث غیر فضلت، جبکہ یا غیر فضلت، جبکہ کلام میں مؤنث کیا ہو مولانا، تو جبکہ کلام میں مؤنث کیا ہو مولانا، فضلہ واقع کلام میں اگر عمدہ مذکر ہے تو ضمیر کون سی آئے گی، ضمیر شان، اور اگر عمدہ یعنی مسند الیہ مؤنث ہے تو پھر ضمیر کون سی لائیں گے، ضمیر قصہ. چلیے جی، نحو ہی ہند ملیحت، یہ ہی ضمیر قصہ، ہند ملیحت شان، یہ ہے کہ ہند بڑی حسین و دلکش ہے. چلیے، هذا هو المرام، والله اعلم.